نبی فیصلہ معلوم نہیں ہے کہ خریدے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان سیکھ لیا تھا. وہ ایک مہینہ کے لیے گئے اور زبان سیکھ لیا. اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کہیں باہر سے جا کر تعلیم حاصل کی ہو. ان لوگوں کو نبی علیہ السلام نے علم کے ملے اور بودی عطا کیے, وہی کی بارش بھی, اور پھر ایسا جیسے بہار کا موسم ملا کہ کوئی دنیا نے اس کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پا کر صحابہ و حضرات کی بالا بلندیوں تک پہنچ گئے. جو جاہل تھے وہ عاصم بنے, جو ظالم تھے وہ عادل بنے, جو واسط تھے وہ امین بنے, جو ملتوں کے لٹیرے تھے وہ ملتوں کے محافظ بنے, جو ننگے انسانیت تھے وہ بخیر انسانیت بن گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو ایسے مکارم اخلاق کی تعلیم دی کہ پورا کا پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا. ان کے اندر تقوت, الفت, ہمدردی, ایثار, تواضع, اخلاص, سینہ میں مینا اور خوبصورت دل جیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی. چنانچہ ان میں سے ہر ہر بندہ میرے کام رکھنے کے پہلے جلوا گیا. نبی علیہ السلام نے اس روحانی اخلاق کی تبدیلی کے لیے سختی کا راستہ نہیں بنایا, محبت کا راستہ بنایا, الفت کا راستہ. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے جو رحمتیں سخت کے اوپر نازل نہیں فرماتا. محبت کا راستہ سب سے زیادہ قوت والا راستہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ لو از دی گریٹسٹ پاور ان دی ورلڈ. تو نبی علیہ السلام نے ان کے دلوں میں اللہ کی بھی محبت پیدا کی اور اللہ کے بندوں کو بھی محبت پیدا کی. یہ محبت تھی جس نے ان کے دل کو پتہ کرنے میں مدد کر دیا اور ان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیا. تیئیس سال کے قلیل عرصے میں ان کو ایسا شکل و شکل کرا دیا جس کی مثال نہیں ملتی. جبکہ قلیل نے جو دلوں کے پیچھے جانے والے تھے ان کے بارے میں قرآن کی گواہی دی, لوگ نہ مانے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحم و کریم ہوئے, ان میں الفت محبت کی گواہی قرآن نے دی. آئیے تم صفات حمیدہ کا جائزہ لیں کہ جن کی وجہ سے وہ ایک اخلاقی بلندیوں تک پہنچے گئے. تو ان میں سے کچھ صفات انفرادی ہیں, کچھ اجتماعی ہیں. ہم ذرا سکین کریں گے کہ وہ کون سی صفات ہیں. سب سے پہلے طلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر ہر بندے کو علم کا طالب بنا دیا. فرمایا طلب کرے تھے فریق علم ادا کرنے کو سے کیوں ہم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فوجا کا لازم ہے. فرمایا خود کو تیرے علم جب مدد کرنے لگا تم بھی بوڑھے سے لے کے قبر میں جانے تک علم کو حاصل کرو. فرمایا علم نور, علم روشنی ہے اور تمہارا نظر دے رہا ہے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ جو قوم علم میں آگے بڑھ گئی وہ قوم پوری دنیا میں آگے بڑھ گئی. کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بہت سی زندگی گزارنے کی تعلیم دی. اس کو کہتے ہیں گول اورینٹڈ لائف, کہ زندگی کا ایک مقصد ہو جس کو انسان تقریب کرے. فرمایا آپ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو. نبی علیہ السلام نے ان کے اندر صداقت کے بیج بوئے, ان کو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو, خشیت اللہ بسر والملائکہ, جذبتوں میں بھی اور سر قسمتوں میں ہی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیا. جتنے زیادہ سامنے ہیں ان کو نیکوکاری سکھایا ہے, بدلا دیا. نیکی کرو, اللہ تعالیٰ نیکی کاروں سے کرنے والوں سے محبت فرمانے. نبی کے نام نے ان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کیا اور ان میں تواضع پیدا کیا. بتلایا من تواضع لله رفعه الله, جو اللہ کے لیے تواضع سے پیار کرتا ہے اسے اللہ کا درجہ عطا کرتا ہے. نبی کے نام نے ان کے اندر تحمل عطا کیا اور بھی کہتے ہیں کہ انسان معمولی باتوں کے انسٹنکٹیویت کے جیسے نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ہولڈ کرے, ٹھنڈے دل دماغ سے سوچے اور پھر بھی منصف پر رکھ جائے. یہ تحمل مزاجی بہت بڑی نعمت ہے. سیدنا حضرت زیادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 10 سال رہے, خدمت کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی مجھے
میں والدہ کو
سپیرٹ سے دلوں کی آپ کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر کی یہ دنیا کر دی, میں نے بیوی کو رہا نہیں دیا. دو چار دن گزارے, ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کتنا اچھا ہو میں تم اپنے ساتھ بازار لے جاؤں. اس نے کہا لے جائیں گے. میں نے اپنے ان کسی پھول جیسی بیٹی کو اٹھایا اور میں اس کو لے کر چلا اور میرے اندر کے حیوان اس وقت پوری طرح تیار تھا کہ میں اس بچی کو زندہ کر سکتی ہوں. میں بھی آنے میں گیا اور میں نے گڑا کھودنا شروع کر دیا. جب میں گڑا کھود رہا تھا تو مٹی میرے کپڑوں میں پڑ رہی تھی اور وہ چھوٹی بچی میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ کے کپڑے لیندے ہو رہے ہیں, آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی تھی. میرے دل میں اس کا احساس نہیں تھا. جب میں نے گڑا کھود لیا تو میں نے اس بچی کو پکڑ کے اس گڑے میں پھینکا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی. معصوم بچی رونے لگی, میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے, میرے آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے مجھے کیوں مٹی میں ڈال رہے ہیں. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آ گئی. میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا. میں ایسا انسان تھا. آپ تشریف لائے, آپ کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا, آپ نے ہمیں اخلاق اعلیٰ اور عظیمہ سکھائے اور ایسی محبتیں سکھائیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, مجھے کتنی پیاری لگی تھی کہ میں اسے اب سیدھے سے لگا رہا ہوں. یہ تعبیر انسانی کے لیے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اب ان کو دوسرے کے بچے کے ساتھ بھی ایسی محبتیں ہو گئی ہیں اور ایسی گلبنیں ہو گئی ہیں. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آپ کے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی پاکیزہ اور مقدس جماعت چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی. غیروں کو بھی یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہ تھا. چنانچہ ایک مغربی مورخ لکھتا ہے کہ آفٹر دی ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ کی نیم کی لگزری آف ہیروز کے نبی اسلام کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی ہے. جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے یا لاکھوں پھول, تو سعودی یعنی عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی ہے. جو شخصیت تھی وہ وقت کی ایک بڑی قائد شخصیت. اب اگر غیر بھی اس بات پر گواہی دیں تو واقعی یہ بات کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو ایسے قائدانہ صلاحیت ادا کرا. چنانچہ ہم لوگ آج کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں. آج یونیورسٹیوں کے اندر مینجمنٹ کا مضمون پڑھایا جاتا ہے, لیڈرشپ کے بارے میں تفاصیل پڑھائی جاتی ہے. ذرا دیکھیے کہ 1400 سال پہلے محبوب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر کیسی قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کیا تھا. چنانچہ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے. یونیورسٹیوں میں کیس اسٹڈی کرواتے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھو بھائی, اللہ نے جو ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں ان کو استعمال کر کے ذرا خود دیکھو. چنانچہ ایک کیس اسٹڈی کر لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی ہیں, ان کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, کہ آج کی لیڈرشپ کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی زندگی اس معیار پر کس قدر پوری اترتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دو دعائیں مانگی. ایک موسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے دعا مانگی ہارون علیہ السلام کے لیے, وجعلنی وزیرم من اہلی, تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ عمر الخطاب کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا فرما, عزت عطا فرما. اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی اور سیدنا عمر آپ کے خلیفہ راشد بنے. نبی نہ بنے اس لیے کہ اللہ کے مسلم آدم نبی دین تھے اور آپ نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لگا دوں گا، اگر میرے پاس کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ اہلیت دی تھی کہ یہ نبی ہو، تو دعا تو قبول ہوئی نا ان کو. چنانچہ عمر لانوں کی ایک اپنی پرسنالٹی، اسلام لانے کے لوگ کتنی سخت گیر طبیعت تھی، اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ٹریٹ، فطرت ایک بندے کی جافر قسم کی پرسنالٹی سخت. اس لیے اس کو وہ تصدیق نہ کروایا تھا جباروں مل جا رہی ہے کہ آپ تو جاہلیت کے اندر اتنے سخت تھے، تو ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی، جسم میں قوت بہت تھی، حتیٰ کہ ان کے قبیلے کا کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا یہ اس کو بہت زیادہ سزا دیتے تھے، لوگ ڈرا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کوئی ہے ہم میں سے جو مسلمانوں میں پیغمبر علیہ السلام کا قصہ سمیٹ دے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی. عمر نے خطاب کر لے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں یہ اسائنمنٹ میں پوری کر دیتا ہوں. اب لوگوں کو یقین تھا کہ یہ اتنا بہادر لیڈر اور بے باک انسان ہے کہ یہ کر گزرے گا. چنانچہ ایک گرمی کا دن ہے، عمر لانا نے ہاتھ میں تلوار لی اور لے کر چل پڑے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پائیں وہاں شہید کر دیں. راستے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عمر لانا کو دیکھا، عمر کہاں جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا قصہ سمیٹنے کے لیے. ان کا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے مہنوئی شہید اسلام کو مسلمان ہو گئے، بس یہ سننے کی بات. کہنے لگے اچھا وہیں سے رخ بدلا، اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز سنی کہ جیسے گھر میں میاں بیوی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے. دروازہ کھولا گیا، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، پتا تو چل گیا. کہنے لگا کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ تو بہنوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو سچ کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے. بس پہلو ہی کو مارنا شروع کر دیا، نیچے گرا دیا ان کے سینے پہ چڑھ کر کے. بہن چڑھانے کے لیے آئی تو بہن کے تھپڑ لگایا، حتیٰ کہ اس کے منہ سے خون آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. بہن نے ان کا راستہ روکا، عمر لانا نے کہا کہ ہٹ جاؤ میں تمہیں مار دوں گا. تو بہن کا جواب تھا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تم ہمارے جسموں سے جان تو نکال سکتے ہو، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. اس عورت کے عظیم الفاظ عمر لانوں کے دل سے بجلی بن کے گرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا. تیار ہو گئے، دار ارکب میں آپ نے کلمہ پڑھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی طبیعت اتنی سخت گیر تھی، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھال دیا، ان کو بنا دیا. آپ معمار انسانیت تھے، آپ نے ان کی شخصیت کو اس طرح بنایا کہ آج دنیا عمر لانوں کی بلندیوں کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے. چنانچہ 1983 میں لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں کچھ رول لکھے گئے جو مینجمنٹ کی کتابوں میں آج ملتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ ہے. یو ایس آرمی نے اس کو کمبائن کیا ہے اور جس کو کہتے ہیں 11 رولز آف لیڈرشپ. ہم ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عمر لانوں کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو کیسے صحیح انسان بنا دیا. ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے نو یور سیلف اینڈ سی سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کو سمجھو اور اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے اور بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک شریعت ایسی تھی، اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، اپنی ویکنیسز کو بھی جانتے تھے، اپنی سٹرینتھ کو بھی جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اسی لیے ہر نیک کام میں وہ سب سے آگے نظر آیا کرتے تھے اور نیکی کرنے میں دوسروں کے لیے ایک مثال بن جایا کرتے تھے. دوسرا پوائنٹ, میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیژن. لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ایک دوسری کوالٹی ہے کہ انسان بر موقع بر محل بر وقت ڈیسیژن لے. اور تمہر اللہ کو اللہ نے ایسی ان کو فراست عطا فرمائی ہوئی, بہت مناسب وقت پہ ڈیسیژن لیتے تھے. ان کے بارے میں تو میں نے انسان سے فرما دیا کان رأیہم موافقۃ لوحی الکتاب, ان کی رائے تو اللہ کی کتاب سے بالکل موافق ہوا کرتی تھی. چنانچہ سیدنا صدیق فلاں کے زمانے خلافت میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس وقت قرآن مجید جن بادشاہ سے لکھا ہوا ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں, آپ اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیجیے. چنانچہ ان کے مشورے پر ٹائملی مشورہ جو دیا سیدنا صدیق فلاں نے, وہ سب بادشاہ کو اکٹھا کیا اور قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے کتنے ایسے ڈسیژن کروائے جو بر موقع تھے, انیشیٹو دے دیے, حتیٰ کہ پہلے آپ مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے اور ان کے واپس آنے کا کوئی اصول طے نہیں تھا. ایک رات رش کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ خاتون اپنے خامن کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہوئی, تو آپ نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ اور خامن کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4 مہینے. چنانچہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد کو 4 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر آ کر رہنا یہ لازمی ہوگا. تو وقت پہ ڈسیزن کا لے لینا, انیشیٹو کا لے لینا, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی میں ایک خاص بات نظر آتی ہے. تیسرا پوائنٹ ہے سیٹنگ کہ لیڈر جو بننا چاہے, قائد جو بننا چاہے, تو اس کو اپنے آپ کو ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے. چنانچہ گاندھی کا قول ہے کہ یو مسٹ بیکم دی چینج یو وانٹ ٹو سی, یو مسٹ بیکم دی چینج یو وی وانٹ ٹو سی. لوگ ناقد کو پسند نہیں کرتے, صرف تنقید کرتا ہوتے ہیں, لوگ نمونے کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ملتا ہے. چنانچہ لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس کے وہ ایک دوسروں کے لیے رول ماڈل بن کر رہے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رول ماڈل بن کر زندگی کے بعد آپ کے زمانے خلافت کی بات ہے. سبحان اللہ, ایک طرف سے مشکو آیا ہے تقسیم کرنے کی لوگوں میں. بیوی نے کہا کہ یہ مشکو میں تقسیم کر دوں, فرمایا نہیں. بیوی نے پوچھا کیا آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہے کہ میں اس کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا نہیں, مجھے یہ تو پکا اعتماد ہے کہ آپ ٹھیک تقسیم کریں گی, مگر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوگی تو تقسیم کرنے کے دوران کچھ خوشبو تو آپ کے ہاتھوں کو لگے گی, یہ جب تھوڑی سی خوشبو کا استعمال ہوگا میں اپنے گھر والوں کے لیے جس کو بھی جائز نہیں سمجھتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے رات کے وقت کچھ امور خلافت کا کام کر رہے ہیں, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, کون جواب آیا آپ کا بھائی علی المرتضیٰ آیا ہوں, سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, استقبال کیا, بٹھایا اور بٹھا کر ایک کوشچن پوچھا, بھائی علی ذاتی کوئی بات کرنی ہے یا انتظامی امور سے وصل کا کوئی بات ہے؟ نہیں نہیں میں تو ذاتی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. عمر لانا نے اپنی چیزوں کو سمیٹا اور پھونک مار کے چراغ کو پوچھا تھا اور کہا اچھا علی ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو سیدنا علی لانا سے حیران ہوئے, فرمانے لگے عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، بجھایا تو نہیں کرتے؟ تو عمر اللہ نے جواب دیا، علی آپ نے ٹھیک کہا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے. ایک نمونہ بن کر دکھا رہا لیڈرشپ کوالٹیز ایسی ہوئی. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک مجلس ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں. سب نے مل کے مشورہ کیا کہ حضرت عمر اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، مگر ان کی اکنامک کنڈیشن بہت پور ہے، لباس بھی پورا صحیح نہیں ہوتا، کھانے پونے میں بھی پینے میں بھی وسعت نہیں. تو ان کا جو مشاعرہ ہے تنخواہ ہے اس میں نہ اضافہ کرنا چاہیے. آج ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم انکریمنٹ سے آنے کے وقت اللہ سے ڈبل پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل انکریمنٹ آ جائے. ذرا ان کا حال دیکھیے کہ صحیح عمر لانوں کے لیے صحابہ مشورہ کر رہے ہیں، سب کا کنسنسس ایک تھا تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن عمر لانوں کو قوم کہے، کہنے لگے یہ تو بگ ٹاسک ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عمر لانو کی تابداری بھی ہیں، تو بیٹی بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، تو ان کا تو وہ لحاظ کریں گے، ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک دو بندے بھیجے اور ام المومنین نے کہا کہ آپ عمر لانو کو سجیسٹ کر دیں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو تنخواہ وہ بیت المال سے لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی تو عمر لانو نے فرسٹ کوشچن پوچھا، یہ بات کس نے کہی؟ ان کا کہ میں ان کے نام نہیں بتاؤں گی، پر میں حفصہ اگر تو بتا دیتی میں ان لوگوں کو سیدھا کر دیتا. وہ مجھے مشورے دیتی ہیں کہ میں تنخواہ پڑھا دوں. اچھا حفصہ تم بتاؤ تمہارے گھر میں نبی علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ انہوں نے کہا غیر رنگ کا کپڑے تھے، قافلے آتے تھے تو اس دن پہن لیا کرتے تھے، باقی نارمل لباس ہوتا تھا، کھانا کیسا تھا کہ بس خشک روٹی کبھی ہوتی تھی، میں کبھی کبھی اس کو گھی سے چپڑ دیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کے کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے، سادہ سی زندگی تھی. فرمایا حفصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روشن مثال قائم کر دی، عمر اس راستے پہ چلے گا اسی منزل پہ پہنچے گا، رستہ بدل جائے گا منزل بھی بدل جائے گا. اور پھر کہا کہ حفصہ میں کیسے تنخواہ زیادہ لے لوں، کیا معاشرے کا ہر بندہ اتنا کچھ کھا لیتا ہے جو میں کھا لیتا ہوں؟ جب تک ہر بندے کی انکم اتنی نہیں بن جاتی عمر کو زیب نہیں دیتا کہ بیت المال سے اپنی تنخواہ کو زیادہ. چوتھا پوائنٹ، نو یور پیپل اینڈ لک آؤٹ فار دیئر بہترین، اپنے بندوں کی ضروریات کو جانو اور ان کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو جا کر کرتے تھے. کیا عجیب وقت تھا کہ عوام الناس میٹھی نیند سوتے تھے اور جو ان کے نگران نگہبان تھے وہ راتوں کو گلیوں میں گزر کر اپنے عوام کے حالات معلوم کیا کرتے تھے کہ کون کس حال میں ہے، اور اگر کسی کو ضرورت مند پاتے تھے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بیت المال سے جو مینا جو متعین کیا جاتا تھا تو عمر جان اس میں نبی علیہ السلام کی کرامت کا سب سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. پانچویں پوائنٹ ہے کیپ یور ورکرز انفارمڈ، کہ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو آپ اپنی پالیسیز سے باخبر رکھیں گے. کئی مرتبہ لوگ دوسروں کو انفارمیشن پہنچانی نہیں کرتے تو یہ کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ کیپ یور ورکرز انفارمڈ. حضرت عمر اللہ کی عادت ہے مبارکہ کی آپ جن لوگوں کو گورنر بنایا کرتے تھے ان کو خطوط لکھا کرتے تھے، اور خطوط کے ذریعے ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں وٹ ٹو ڈو وٹ ناٹ ٹو ڈو، یہ دونوں باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں. تو ان کو اس طرح تھورلی بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیوٹیز کو کیسے پورا کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پاور اینڈ اتھارٹی آر فار ہیلپنگ ادرز گرو. چنانچہ معاشرے کے ایک ایک فرد کو پتا تھا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. عمر اللہ رات کے وقت جا رہے ہیں، صبح کا وقت ہو گیا، ایک گھر سے آواز آئی، بڑی عمر کی عورت کہتی ہے بیٹی کیا بکری نے تم دے دیا؟ کہتی ہے دے دیا، اتنا دیا تھوڑا دیا، چلو کچھ پانی ملا کے مقدار پوری کر دو. اس نے کہا اماں میں نہیں ملاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ عمر لانا نے منع کیا ہے دودھ میں پانی کوئی مت ملائے. اس نے کہا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بچی آ کے پہ جواب دیتی ہے اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر لانا کے خدا تو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کے ایک کامن پرسن کو، عام آدمی کو بھی پتا تھا کہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں اور مجھے کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا. چھٹا پوائنٹ، ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ ورکر ڈیوٹی. ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ ورکر، کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں احساس ذمہ داری ہو. شاید آج احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ہم سنت علی کا شکار ہو رہے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہوگا. اتنے تہذیب کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہی چیز قوموں کے ثواب کا سبب بن رہی ہے. آج آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کیسی نوکری ملی، یہ تو بڑی اچھی نوکری، کیسے؟ وہ جی اتنی بیسک پہ ہے، اتنا ہاؤس رینٹ ہے، اتنا میڈیکل ہے، اتنا کنوینس الاؤنس ہے، اور اتنے بونس ہیں، اور اتنی گریجویٹی ہے، اور اتنا فلاں ہے، اور اتنی اینول لیو میڈیکل لیو، اور پیشن کام کوئی نہیں. یعنی ہمارے نزدیک آج ایک اچھی جاب کی ڈسکرپشن یہ بن گئی کہ کام کوئی نہیں. کتنی محنت ہوتی ہے، وہ کون کیسے سمجھے گی کہ جس کے نوجوان اس نوکری کو اچھا سمجھے جہاں کام ہی نہیں. تو افسوس کی بات ہے، مگر عمر لانو کا معاملہ کچھ اور تھا. وہ اپنے ماتحتوں کو کام دیتے تھے اور ان کا احساس بھی کیا کرتے تھے. اس طرح ذمہ داری، چنانچہ ان کے اپنے احساس سے ذمہ داری کا ایک واقعہ سن لیجیے. ایک رات کا وقت ہے، اپنے غلام اسلم جلانوں کو فرماتے ہیں اسلم اور چلے، ہم نے شہر کا گشت و متعدد بار کیا، آج ذرا سبر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں. ان کا ٹھیک ہے، چنانچہ اسلم جلانوں کو لے کر چل پڑے. مدینہ کی جگہ کے سبرگ میں ایک قافلہ اترا تھا اور وہاں قیام قیام مزید تھا. وہاں گئے، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے. ایک خیمے کے آگے ایک عورت ہے، دو بچے ہیں، آگ جل رہی ہے. گئے، سلام کیا، پوچھا آپ کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہوں، میرے دونوں بچے ہیں اور ان کو پینے کھانے کے لیے کچھ ترکیب نہیں ہے. میں نے آگ جلائی اور دیگ کی رکھی، اس میں صرف پانی ڈال دیا. یہ میرے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ پکے گا اور ہم کھائیں گے، اور یہ روز ہو رہے ہیں اور بل آتے روتے دھوتے یہ سو جائیں گے اور میری بیوہ کی رات گزر جائے. عمر لانا نے سنا، کہنے کے اچھا میں ابھی آتا ہوں. اسلم لانا کو ساتھ لیا، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، گند مال سے آٹا لیا بوری اور کچھ شہد لیا اور گھی کے ڈبا لیا، اور یہ لے کر چل پڑے. اور جو آٹے کی بوری تھی وہ بندی تھی. اسلم لانا کو کہا کہ اس کو میری پیٹھ پہ رکھو، حالانکہ غلام خاص ہے، اگر آپ چاہتے تو اس کو کہتے کہ بھائی لے چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے موقع دیجیے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. فرمان لگے تم کیا قیامت کے دن تم بھی عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے یا خود عمر کو اٹھانا پڑے گا؟ چپ ہو گئے، کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی تھی کہ ان کو کھانا ملتا، نہیں ملا تو اب ان کا بوجھ مجھے اٹھانا ہے۔ مشقت اٹھا کے آٹے کی بوری لے کے کمر پہ پورا شہر کراس کیا، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر اس کو آٹا دیا، گھی دیا اور شہد دیا اور کہا کہ لے ان بچوں کے لیے کچھ بنائے۔ اس نے کہا اچھا میں برتن دھوتی ہوں، کچھ بناتی ہوں۔ تو میں اچھا تمہاری آگ میں جلا دیتا ہوں، ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں۔ چنانچہ آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کو پھونکوانے لگے۔ اسلم جان کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لکڑیاں گیلی تھیں تو بڑی پھونکیں مارنی پڑی تھی، مگر لگے ہوئے تھے آگ جلانے میں، بلاخر آگ جل گئی۔ اتنے میں اس عورت نے برتن دھو لیے، اب اس نے گھی ڈالا، آٹا ڈالا، شہد ڈالا تاکہ کچھ حلوا نما چیز بن جائے۔ بچے بہت سن کے خوش ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت اب یہ بنا لے گی کھانا، وقت کافی ہو چکا ہم چلے۔ کہا نہیں، ابھی بیٹھے رہے۔ حتیٰ کہ وہ بن گیا، اس نے بچوں کو کھلایا تو بچے کھائے، کھانے لگے، بچوں کا پیٹ بھر گیا تو بچے خوش کھیلنے لگے۔ تو مولانا ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور جب دیکھا کہ یہ کیوں خوش ہیں تو پھر اٹھ کے چلے۔ میں نے سوچا امیر المومنین آپ نے اتنی دیر بیٹھ کر انتظار کیوں کیا؟ عمر لانا نے جواب سنیے، فرمایا اسلم میں نے ان آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا ان آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی میں دیکھتا تھا۔ یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی، یہ ہوتے ہیں قوم کے ذمہ دار، کہ میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے اب مسکراتا اور ہنستا ہوا بھی دیکھتا جاؤں۔ ساتویں ہوبی، انشور ٹاسک آر انڈرسٹوڈ اینڈ ڈن، یہ ساتویں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹی کو ڈیسائڈ کرنے کے لیے لاکھوں ماہر نفسیات بیٹھے ہوں گے اور ان کی اسٹڈی کو سامنے رکھا گیا ہوگا، اور اتنی اسٹڈی کے بعد، محنت کے بعد پھر ان کو ڈیسائڈ کیا گیا۔ سید عمر لانا جس بندے کے ذمے کام لگاتے تھے پھر اس کا پتہ بھی کرتے تھے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے کہ کام لگانے والے کیسے تھے اور جن کے ذمے کام لگایا جاتا وہ کیسے تھے۔ سید عمر لانا حمص پہنچے، یہ شام کا اتنے سیریا تھا حمص، تو وہاں کے گورنر سے ملاقات ہوئی، لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ سید عمر لانا نے لوگوں سے پوچھا بھائی تمہیں اپنے گورنر کے بارے میں کچھ شکایات تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں اپنے گورنر سے چار شکایات ہیں۔ فرمایا بتاؤ کون سی؟ ان کا پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیوٹی پہ صبح سویرے نہیں آتے، اچھا دن چڑھ جاتا ہے، سورج اوپر آ جاتا ہے تب جا کے یہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آتے۔ مولانا کا تمہاری شکایت کیا؟ دوسری شکایت، ان کا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن میں تو ہم خود کے کام کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، رات کو یہ کسی سے نہیں ملتے، دروازہ بند رہتا ہے۔ تو یہ بھی تمہاری شکایت بجا۔ تیسری بات بتاؤ، ان کا جو مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دن یہ چھٹی کرتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے، یہ بھی تمہاری شکایت بجا۔ چوتھی شکایت پہ جاؤ، ان کا یہ کبھی کبھی ان پر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ جیسے موت آ جائے گی، اتنا یہ روتے ہیں، ان کا صحیح بھی شکایت پہ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے ان کو بلا لیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ یہ لوگ آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا ان کے جواب دے دیجیے۔ اب یہ کھلی کچہری ہے سید عمر لانو کے زمانے کی، ذرا اس کا بھی حال سن لیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ دن چڑھے نکلتے ہیں، جلدی ڈیوٹی پہ نہیں آتے، تو تو گورنر نے جواب دیا کہ جناب میرے گھر پہ نہ کوئی خادم ہے نہ خادمہ ہے، فقط بیوی ہے اور میں ہوں، تو مجھے اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ صبح کے وقت میں آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں کہ روٹی اچھی بن جائے، میری بیوی پھر روٹی بنا دیتی ہے، میں گھر کے دوسرے کام سمیٹ دیتا ہوں اور پھر میں کھانا کھا کے نکلتا ہوں، تو مجھے صبح میں کچھ دیر لگتی ہے تب میں گھر سے باہر آ سکتا ہوں۔ عمر لالو سن کے خوش ہوئے کہ اچھا تم اتنے عہدے پر ہو کر بھی اتنی تواضع کے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کاموں میں خود مدد کرتے ہیں اور اپنے لیے کوئی خادم اور خادمہ نہیں۔ فرمایا اچھا اور بتاؤ۔ لوگوں نے کہا جی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، دروازہ بند رہتا ہے۔ عمر اللہ نے پوچھا جی اس کا جواب؟ ان کا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کر لیا ہے، میں نے دن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور میں نے رات کا وقت اپنے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ میں دن میں لوگوں کے پاس ہوتا ہوں اور رات میں مصلے پر اپنے رب کے ساتھ ملتا ہوں۔ عمر لالو سن کر خوش ہوئے، فرمانے لگے اگلی بات۔ چنانچہ لوگوں نے تیسرا اعتراض کیا کہ جی مہینے میں ایک دن یہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ ان کا اس لیے کہ میرے پاس ایک سے زیادہ جوڑے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جوڑا، بس یہی ہے میرے پاس۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں گھر میں لنگوٹ باندھ لیتا ہوں اور اس جوڑے کو خود دھوتا ہوں، پھر اس کے خوش ہونے کا مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ مجھے کپڑے بھی دھونے ہیں، ان کا خوش ہونے کا انتظار بھی کرنا ہے، تو مجھے مہینے میں ایک دن اپنی اس ضرورت کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے۔ عمر اللہ نے سن کر بہت حیران ہوئے، لوگوں نے بھی کہا کہ واقعی اس کی جائز ضرورت ہے۔ پوچھا چوتھا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا جی چوتھا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے اوپر موت کسی غش کے دورے پڑتے ہیں۔ پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ میں جب خدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کیا تھا، پھانسی پہ لٹکایا تھا، میں اس وقت مشرق تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرقین کے ساتھ تھا، میں نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا، جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ خدیب رضی اللہ عنہ کس طرح پھانسی کی طرف چل کے گئے تھے، پھر کفار نے ان کے جسم کے اعضاء کو پہلے کاٹا، تکلیف تھی، اور پھر ان سے پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہاری جگہ ہوتے؟ یہ سن کر خدیب رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا تھا، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے جس کے بدلے میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا جھک جائے، میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے۔ کہنے لگے چڑھا دو۔ پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اس پھانسی چڑھانے کے وقت انہوں نے دعا کی تھی، اللہ میں جس حال میں ہوں میرے محبوب کو یہ حال دکھا دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ نے ہٹا دیے، اللہ کے حبیب نے ان کو آنکھوں سے دیکھا، دین اسلام کی خاطر کس طرح جان دے رہے تھے۔ فرمانے لگے جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے مجھے ایک گیلت کا احساس ہوتا ہے، کاش میں نے اس وقت اسلام قبول کیا ہوتا اور خدیب جانوں کی اس وقت میں نے مدد کی ہوتی، کیوں میں مشرکین کے ساتھ تھا، میں خدیب کا ساتھی کیوں نہیں تھا۔ جب یہ بات یاد آتی ہے مجھے لگتا ہے شاید میرا گناہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا، پھر میرے اوپر غم طاری ہوتا ہے اور موت کی رشت طاری ہو جاتی ہے۔ عمر لالو نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جن کو میں نے لوگوں کے امور کا نگران بنایا، اللہ کا کتنا خوف ان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، فرمایا ٹرین ایز اے ٹیم۔ جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کو ایز اے ٹیم ٹرین کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نانوں کی تربیت کرتے تھے اور ان کو کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک گھر میں تشریف فرما تھے کچھ صحابہ، عمر اللہ نے پوچھا بھائی سب اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ کسی نے کہا میرا دل چاہتا ہے یہ پورا مکان مال سے بھرا ہوتا اور میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. دوسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے جیسے یہ دنیا کا مکان ہے اللہ مجھے جنت میں بھی اعلیٰ مکان عطا فرمائے. تو ہر ایک نے اپنی اپنی تمنا بیان کی. صحابہ نے پوچھا عمر لانو آپ کی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ مکان حذیفہ لانو جیسے صحابہ کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا اور میں ان لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا کے اندر نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں. نئی کوالٹی یوزفل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعی قانون بنائے اور پھر قانون کو لاگو کر کے دکھا دیا اور اس معاملے میں وہ کسی پہ نرمی نہیں کیا کرتے تھے. دسواں پوائنٹ بی ٹیکنیکلی پروفیشنٹ کہ بندے کے اندر اس فیلڈ کی اہلیت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے قید کروائے, پولیس کا محکمہ بنوایا, کوفہ کو مسلمانوں کی چھاؤنی بنایا اور انصاف کی ایک فضا قائم کر کے دکھا دی کہ واقعی اللہ کے بندے ایک ایسے انصاف کے ماحول میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ یمن سے عورت چلتی ہے مدینہ پہنچتی ہے, عمر اللہ نے پوچھا اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی. پھر کہنے پھر عمر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ تو ایک جوان عمر عورت کہتی ہے میں عورت ہوں, میرے پاس زیور بھی تھا, میری جان کا بھی مسئلہ, آبرو کا بھی مسئلہ. میں نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہاں سے لے کے یہاں تک ایک ماں کی اولاد بنتی ہے. گیارہواں پوائنٹ سیک ریسپانسبلٹی اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشن. اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھیے اور اپنے کاموں کی ریسپانسبلٹی اپنے سر میں لیں, لوگوں کے سر میں نہ ڈالیں. چنانچہ سید عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات یا دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر لانو کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا. دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مرے گا تو وہ پیاسا کیوں مرا, اس کا جواب بھی قیامت کے دن عمر کو دینا پڑے گا. اس ساتھ ذمہ داری اتنی تھی. چنانچہ اس کو فکر رہتی تھی حذیفہ لانو کو ملے, حذیفہ مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے, یہ بھی پتا ہے کہ آگے بتانے سے منع کر دیا, میں نام نہیں پوچھتا بس اتنا پوچھتا ہوں بتاؤ کہیں عمر کا نام تو اس میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر کرنے کا. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے ابن عمر لانے کو بلایا, بیٹے میری وفات ہو جائے جلدی دفنا دینا, کفنا دینا, مجھے جلدی دفنا دینا. تو تین مرتبہ ریکویسٹ کیا تو بیٹے نے کہا کہ ابو اتنی جلدی کا کیوں کہہ رہے ہیں, ہم جلدی کریں گے مگر اتنا آپ سٹریس کر رہے ہیں. اس وقت عمر اللہ نے جواب دیتے ہیں بیٹے میں سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہے تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے اتار دینا. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے آج دنیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو یاد کرتی ہے. دی ہنڈریڈ ایک کتاب ہے, اس میں مائیکل ہارٹ نے عمر جانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ واقعی انہوں نے دنیا کے اندر لیڈرشپ کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی. اب ان کا ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں. مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں, پیچھے بہت لوگ ہیں, ایک جگہ عمر اللہ کھڑے ہو گئے, وادی میں دیکھ رہے ہیں دھوپ کافی ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بھائی میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں, اسلام لانے سے پہلے میں یہاں اونٹ چرانے آتا تھا, رقبن میں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے تھے تو میرا والد خطاب مجھے پوچھتا تھا, کہتا تھا کہ تو کیسے زندگی گزارے گا, تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمر کو امیر المومنین بنا کے رکھا. یہ نبی علیہ السلام کی تعبیر انسانیت کی کتنی انوکھی مثال ہے کہ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ وقت کے امیر المومنین بن گئے. فرشتوں کو دکھانا خاص بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جماعت ایک مقدس جماعت بن کر گزری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو انسان بنا کے رکھ دیا. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کیا روشن باب ہے. آج کی اس مجلس میں ہم بھی یہ عہد و ارادہ کریں کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے, ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بدلیں گے اور ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی ہم آئندہ کوشش کریں گے. یہی بارہ ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کا پیغام ہے. ہم ایک لیسن سمجھ کے اس کو قبول کریں اور کمٹمنٹ کریں. آج کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی. ہم ایک معاشرے کا بہتر انسان, گھر کا بہتر مرد بن کر زندگی گزاریں گے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے. نبی آتے رہے, آخر میں نبیوں کے امام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. پرے پرواز بخشے اس سے ایسے آدمیت کو, ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. خدا شاہد یہ ان کے پہلے صحبت کا نتیجہ تھا. خدا شاہد یہ ان کے پہلے صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.